نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. امیر تنظیم اسلامی و محترم رفقاء گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور فتن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت کو مبارک بنا دے اور اسے قبول فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے دینی تحریکوں کا ایک موازنہ پیش کروں گا کہ جو بھی اس وقت ہم اثر تنظیمیں ہیں تنظیم اسلامی کے ساتھ، ان کا ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دوسری تحریکیں کہاں کھڑی ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موازنے کے دوران کسی تنظیم یا تحریک کے اوپر کوئی تنقید کا جو ہے وہ شائبہ نہ ہو آپ کو. ہم کسی قسم کی اس پر تنقید جو ہے وہ نہیں کریں گے، کسی قسم کا کوئی تمسخر اور استہزاء بھی نہیں ہوگا. یہ جائزہ ہے صرف ان دینی تحریکوں کا کہ جو دین کا نام لے کر اس وقت چل رہی ہیں. اور ایک اور بات کہ ہم نے آج اپنے اس موازنے میں سماجی تنظیموں کو شامل نہیں کیا ہے، رفاہی ٹرسٹ کو شامل نہیں کیا ہے، اور سلاسل تصوف جو ہے اس وقت ان کو شامل نہیں کیا ہے. ہماری بات جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ آج ہوگی تحریکوں کے حوالے سے. اور ہم نے اس کے بارے میں جتنی بھی معلومات اکٹھی کی ہیں وہ کوشش ہم نے کی ہے کہ ان کے لٹریچر سے لی جائیں، ان کی ویب سائٹ سے جو ہمیں مل سکی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے آج پیش کریں گے انشاءاللہ. اس میں سب سے پہلی سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ ان تحریکوں کی ضرورت کیوں ہے. اس کے ذمہ میں سب سے پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت ہمیں دی ہے جس کا جامع عنوان دین ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ میری تقریر کے پوائنٹ جو ہیں یہ آپ کے سامنے لٹکی ہوئی سکرین پر پروجیکٹر کے ذریعے بھی دکھائے جائیں گے. تو سب سے پہلے کہ اللہ نے اس کے لیے جامع اصطلاح جو ہمیں عطا کی ہے وہ ہے دین. ایک دین کا مفہوم تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ مالک یوم الدین، یوم جزا کے دن کا مالک. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پورے کا پورا نظام زندگی، ضابطۂ نظام زندگی. اور یہ جیسا کہ آپ کو تنظیم اسلامی کے فورمز پر مختلف مواقع پر سمجھایا گیا ہے کہ دین اصل میں نام ہے دو گوشوں کا، سب سے پہلے انفرادی اور دوسرا ہے اجتماعی گوشہ. انفرادی جو ہے گوشہ، اس میں تین چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلا ہے عقیدہ، کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کسی نہ کسی کو مانے گا، کسی نہ کسی کو جو ہے وہ اپنا خالق و مالک تسلیم کرے گا. پھر اس کے بعد دوسرا ہے عبادات، کہ ظاہر ہے جب آپ نے کسی کو مالک اور خالق مانا تو اب آپ اس کی عبادت کریں گے، اس کی پرستش کریں گے، اس کی پوجا کریں گے، اس کی بندگی کریں گے. اور تیسرا پھر ہے کہ سماجی رسومات. اور یہ سماجی رسومات ہیں تدفین کے معاملات سے متعلق، کے مردے کو کیسے دفن کیا جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا یا اسے کیا کیا جائے گا. پھر پیدائش سے متعلق ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کے کیا ہے، اس کا عقیقہ کیا جائے گا، اس کا کس طرح سے معاملات کیے جائیں گے. تو یہ تین چیزیں جو ہے یہ انفرادی زندگی سے متعلق ہیں. سب سے پہلے عقیدہ، دوسرے نمبر پر عبادات، تیسرے نمبر پر رسومات. اب تین چیزیں، یہ جو انفرادی گوشہ ہے اس کے لیے عنوان ہے مذہب، اور دوسرا جو گوشہ ہے اجتماعی زندگی سے متعلق، اس میں بھی تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہے سماجی نظام، کہ انسان جب معاشرے کی صورت میں رہیں گے تو اس کی کیا صورت ہوگی، اور دوسرا ہے معاشی نظام، کہ اس معاشرے کا معاشی نظام جو ہے وہ کس تحت چلے گا، اور تیسری چیز ہے سیاسی نظام، کہ اس معاشرے کا سیاسی سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے چلے گا. اب یہ تین جمع تین چھ چیزوں کو جمع کر لیجئے تو یہ دین کہلاتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ دین جو ہے مذہب اپنا غلبہ نہیں چاہتا، لیکن دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا گیا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدا، کامل ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین، اور ودین اسلام دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو غالب کر دیں، نافذ کر دیں، اس کو پھیلا دیں پورے کے پورے ادیان پر. تو ظاہر بات ہے کہ جب دین ہوگا تو وہ اپنا غلبہ چاہے گا. اسی کے لیے جامع تر عنوان جو ہے وہ ہمارے یہاں اقامت دین استعمال کیا جاتا. فرمایا گیا لقد ارسل اللہ رسلنا بالبینات وانزل اللہ معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزل الحديد فيه باس شديد، کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کے دین کو قائم کر دیں، اللہ کے نظام کو غالب کر دیں. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ جب یہ غالب آ چاہتا ہے تو اب یہ ہم پر فرض ہے. اور یہ فرض کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کار رسالت تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ نے دے کر بھیجا تھا اسی کے لیے. وہ جو قرآن میں فرمایا والذی ارسل رسوله بالہدى، یہ ذمہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب امت کے ذمہ لگایا ہے یہ کام. قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اب یہ امت جو ہے یہ گواہ بن جائے تمام کے تمام لوگوں کے اوپر. اور وہ گواہی کیسے ہوگی؟ کہ جب ہم اس دین کو قائم کر دیں گے، دین کو غالب کر دیں گے. اور اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ کار رسالت، یہ فرض منصبی ہمارے ذمے منتقل کر دیا. جب انہوں نے شہادت الا حل بلک، تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ پورے مجمع نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے حق شہادت ادا کر دیا، آپ نے حق خیرخائی ادا کر دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہ بنایا اللہ کو، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کیا پہنچائے وہ جو یہاں پر ہے ان کو جو یہاں پر نہیں ہے. تو جان لیجئے کہ یہ اب کام میرے اور آپ کے ذمے ہے، اس کام کو ہم نے لے کر چلنا ہے. تو یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ جب تک اللہ کا دین، اس کے لیے کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے، کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے. تو جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ دین ہے اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور یہ غلبہ اگر چاہتا ہے تو یہ فرض ہے اور یہ ہمارے ذمے ہے اس فرض کو پورا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے اپنی توانائیاں کھپانا. اب ہم تحریکوں کا جائزہ، اس میں سب سے پہلے جو ہم نے تحریک کا انتخاب کیا ہے وہ ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کیوں قائم ہوئی؟ سب سے پہلے تو اس کا پس منظر سمجھ لیجئے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ برے صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑی جہادی تحریک چلی تھی، تحریک شہیدین. اس تحریک کا انجام آپ کو معلوم ہے کہ اپنوں ہی کی بے وفائی سے ہوا کہ یہ تحریک جو ہے یہ ختم ہو گئی، ناکام ہو گئی. اس کے بعد اب ایک گیپ آیا اور اس گیپ کو دو تحریکوں نے پورا کیا، دو مخاطب فکر جو تھے وہ سامنے آئے. ان میں ایک علی گڑھ مکاتب فکر تھا جس کی بنیاد خالص تنقل کے اوپر تھی، اور دوسرا مکتبہ فکر دیوبند سامنے آیا، دارالعلوم دیوبند کی شکل میں، کہ جس کی بنیاد روایتی دین اور قرآن و سنت کے اوپر مبنی تھی. اسی کے ساتھ پھر تین شخصیات بھی ابھر کر سامنے آئیں. ان میں سب سے بڑی شخصیت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی ہے کہ جنہوں نے اس تصور کو اپنی شاعری کے ذریعے سے پیش کیا. اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ سروریز ایبا فقط اس ذات بے ہمسا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتان حاضری. وہ جو قرآن نے بات کی کہ انل حکم الا للہ، کہ حکمرانی کا حق اللہ کو ہے، اس کو انہوں نے اپنے شعر میں بیان کیا. اسی طرح سے تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، نہ کہیں سے ڈھونڈ کے اسلاف کا قلب و جگر، کہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تو وہ اقامت دین کی جد و جہد، اقامت دین کی دعوت کو لے کر اپنی شاعری کی صورت میں اترے. ان کے ساتھ دوسری شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی، جنہوں نے الحلال اور البلاد کے ذریعے سے اس امت، جو امت جو اس وقت بہت ہی بری حالت میں تھی، اس کے اندر جان پیدا کرنے کی کوشش کی. لیکن بدقسمتی کی بات کہ مولانا اس جد و جہد کو جاری نہ رکھ سکے اور مایوس ہو کر، بدل ہو کر انہوں نے اس کام کو چھوڑا اور کانگریس میں شامل ہو گئے. لیکن اسی اثنا میں ایک تیسری شخصیت سامنے آئی، اور وہ شخصیت تھی مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی. کہ وہ اٹھے اقامت دین کی دعوت کو لے کر، اور جس طرح سے آسان پیرائے میں انہوں نے اس دعوت کو واضح کیا لوگوں پر، اس سے قبل کوئی ایسی کوشش جو ہے وہ اتنے آسان پیرائے میں بیان کرنے کی نہیں ہوئی. مولانا نے تفہیم القرآن لکھی، تو وہ بھی جو ہے تفسیر جو ہے وہ اسی تحریکی جذبے کو اپنے اندر سموئے ہوئے. تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور اس کی تاسیس جو ہے 1941 میں ہوئی، کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا. اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک جماعت جو ہے وہ کھڑی کی، اور اس جماعت کی جو ممبر سازی ہے، جو رکنیت اس کی جو ہے، اس کے لیے انہوں نے دستوری طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا. یعنی یہ جماعت ایک دستور کی بنیاد پر قائم ہے، جو کوئی بھی اس دستور کو ماننے والا ہے، لہذا وہ اس کا ممبر شپ فارم پر کرے اور جماعت اسلامی کا جو ہے وہ رکن یا جو ممبر بن جائے، اس کی بنیاد پر انہوں نے کی. اور اس جماعت کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنا. اور طریقہ کار اس کے لیے بدقسمتی سے انہوں نے وہ اختیار کیا کہ جسے ہم آرام تو نہیں کہتے، لیکن وہ موجودہ دور میں کامیابی یا کسی بھی نوع کی جو ہے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے انتخابات، کیونکہ انتخابات جو ہے وہ ایک جمہوری نظام کے تحت لڑے جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے وہ مغرب کا دیا ہوا جمہوری نظام ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر. یہ نظام ہے کہ جو اپنے اندر، اور کتنی قرآن نے چار جہلیتوں کا تذکرہ کیا، وہ چاروں جہلیتیں جو ہے یہ نظام اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. حکم جہلیہ، کہ حکومت کے اندر جہلیت، وہ کیا ہے کہ بادشاہت کا نظام، یا جو بھی حکمران ہے اس کو ایک خاص قسم کے اختیارات حاصل ہیں، یا بادشاہ جو حکمران ہے وہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو رد کر دے، اس کی گنجائش مغربی جمہوریت میں ہے. حکم الجہلیہ، وہ پہلی جہالت جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. دوسری ظن الجہلیہ، توہم پرستی، وہ بھی اس کا خاصہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں نواز شریف اور بے نظیر بڑے روشن خیال تصور کیے جاتے تھے، لیکن یہ بھی سرحد میں گئے اور وہ جا کر بابا دھنکا سے ڈنڈے کھا کر آئے تھے کہ جتنے وہ ڈنڈے مارے گا اتنے سال ہمارا اقتدار رہے گا. اسی طرح سے تبرج الجہلیہ، تیسری جہالت جو آج پوری شکل میں موجود ہے، اور وہ ہے آزادی نسبہ کی صورت میں، کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے، عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے، یا کون سا دین ہے جو انہیں پردہ اڑاتا ہے. اسی کو پرویز مشرف جو ہے وہ انتہا پسندی قرار دیتے ہیں، کہ برقعہ پہننا جو ہے یہ انتہا پسندی کی علامت ہے. برقعہ پہننا پتھر کے زمانے میں رہنے کی علامت ہے. برقعہ پہننا جو ہے وہ فرسودہ روایت ہے. اسی کو تو جنگ وہ لڑ رہا ہے اس وقت سب کے خلاف. اور آخری جاہلیت حمیت الجاہلیہ کہ یہ جو علاقائی اور جو علاقوں کی جاہلیتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. اور یہ انتخابات کا طریقہ یعنی کہ اس کو ایک شعر میں سمجھ لیجئے کہ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو, باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو, کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. آپ کے سامنے ہے 50-60 سالہ پاکستان کی تاریخ کہ آج تک دینی جماعتوں کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور یہ بھی کوئی تاریخ تنقید نہیں ہے, فیکٹ ہے کہ جماعت اسلامی تو اب اس قابل بھی نہیں رہی کہ وہ اکیلی انتخابات میں حصہ لے سکے. اب اس کو بھی جو ہے وہ سہارا ہوتا ہے کسی اتحاد کا, کسی دوسری دینی جماعت کا, کسی سیکولر جماعت کا. بل یہ تو انہوں نے طریقے اختیار کیے, طریقے کار اختیار کیے. اس کے بعد ان کا ذریعہ دعوت جو تھا وہ برال قرآن و حدیث ہے. انہوں نے اسی کو ذریعہ بنایا کہ لوگوں تک اپروچ کیسے کیا جائے. اس کے لیے ہلکا ہائے قرآنی ہے, دوسرا حدیث کے درس جو ہے وہ منعقد کیے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ دعوت ان کی اقامت دین کی ہے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے, اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. بھلے طریقہ کوئی بھی ہے لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرنا ان کے پیش نظر. اور انہوں نے جو اپنے کارکنوں کی تربیت کا نظام وضع کیا ہے وہ اسٹڈی سرکل کی صورت میں ہے کہ لوگوں کو یہ اکٹھا کرتے ہیں, ان کے دوران اجتماعی مطالعے کی صورت ہوتی ہے یا درس حدیث کی صورت ہوتی ہے یا جو ہے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کا تذکرہ ہے. اور ذریعہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ قرآن و حدیث ہے ان کا, یہ ہے جماعت اسلامی. اس کے بعد ایک دوسری تحریک ہمارے یہاں چند سال پہلے بہت نمایاں ہوئی تھی حزب التحریر کے نام سے. تحریک کا پس منظر یہ ہے کہ اس تحریک نے جنم لیا ہے الاخوان المسلمون جو مصر میں چلی تھی. موسٹلی اس میں وہ لوگ شامل تھے کہ جو اس تحریک کے ساتھ وابستہ تھے, اور وہ بھی چونکہ تحریک الاخوان المسلمون بھی انتخابی دلدل میں پھنس گئی, جس کے بعد وہاں کے کچھ جذباتی نوجوان جو تھے انہوں نے علیحدہ سے ایک نظم تشکیل دیا جس کا نام انہوں نے حزب التحریر رکھا. حزب التحریر جو ہے اس کی تاریخ تاسیس جو ہے وہ 1953 ہے, اور اس کے بانی تقی الدین بن حانی ہے. اور یہ تقی الدین بن حانی جو ہے ان کا خاص مزاج تھا, یہ فقہی مزاج کے حامل تھے, لہذا وہی وجہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ فقہی جو ہے وہ معاملات زیادہ فروغ پائے. اور ان کے ہاں اکثر جو ہے وہ فقہی معاملات کے اوپر زیادہ جو ہے وہ بحث ہوتی ہے. ان کے موجودہ امیر کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. ہاں جماعت اسلامی کے موجودہ امیر قاضی حسین احمد صاحب ہیں, لیکن ان کے موجودہ امیر کے بارے میں ہمارے پاس تاحال کوئی اطلاع نہیں. ان کے ایک اسپوکس مین کا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, عمران وحید صاحب ہے. باقی ان کی عمارت جو ہے وہ گوشہ نشین ہے, وہ معلوم نہیں کہ کہاں پہ اور کون ہے. اس کی جماعت سازی جو ہے اس کے لیے انہوں نے دستوری طریقہ کار بھی اختیار نہیں کیا اور کوئی اور طریقہ کار بھی نہیں. یہ ہے کہ آپ اگر اس کے فکر سے متاثر ہو گئے ہیں, متفق ہو گئے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, آپ اس کے رکن بن سکتے ہیں. مقصد اس کا جو ہے وہ قیام خلافت ہے. انہوں نے اور اصطلاحی قیام خلافت کہ خلافت کا قیام ہمیں پوری دنیا کے اوپر کرنا ہے. اور طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ فوج کی جو اپر کلاس ہے اس کو قائل کیا جائے, اس کو مائل کیا جائے خلافت کے قیام کے لیے, اور پھر اس کے ذریعے سے اندر بغاوت کی جائے اور پھر اللہ کے دین کو قائم کر دیا جائے. شاید کوئی ایسی ہی اٹمپٹ پاکستان میں بھی ہوئی ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ حزب التحریر کا نام جو ہے وہ جنرل مشرف کے لیے چڑھ کے مترادف تھا, اور اس نے پوری قوت کے ساتھ اس وقت کو چلایا. تو ان کے پیش نظر یہ کہ فوج کی اپر کلاس کو قائل کر لیا جائے اور پھر کوئی کو کر کے جو ہے وہ حکومت کو حاصل کیا جائے اور اللہ کے دین کو قائم کر لیا جائے. انہوں نے اپنی دعوت کا ذریعہ جو ہے ان کی ایک کتاب ہے نظام اسلام, اس کو بنایا. وہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں, انہیں قائل کرنے کے لیے دیتے ہیں, یا اور انہوں نے کچھ منتخب کتب رکھی ہوئی ہیں جو اس کا ایک نصاب ہے, وہ نصاب لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں. اور دعوت ان کی بھی ہے خلافت کا قیام کہ اللہ کے دین کو قائم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے, تو لہذا خلافت کا قیام ہونا چاہیے. تربیت یہ جو ہے کلوز ہلکے ہوتے ہیں ان کے, یہ ہلکے کوئی اوپن نہیں ہوتے ان کے. آپ اگر ان کے ساتھ متفق ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس ہلکے کے اندر شامل کر لیں گے, لیکن وہ اوپن نہیں ہوگا ہلکا. اس کے ذریعے سے آپ کی تربیت کریں گے, اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ اپنا جو ہے ترتیبی نصاب جو ہے وہ آپ کو بڑھائیں گے. اس کے بعد ان کے ذرائع جو ہے وہ وہی ہے جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نظام اسلام کتاب ہے اور دیگر کتب ہیں. اس کے بعد ایک تیسری تحریک ہمارے ہاں ہے جماعت الدعوہ کے نام سے. اس تحریک کا پس منظر جو ہے وہ جہاد افغانستان ہے, کہ جب روس وہاں سے چلا گیا تو اب انہوں نے اپنے آپ کو یہاں ملک کے اندر منظم کیا, اور جہاد کشمیر میں ان کا بہت رول تھا. پہلے یہ لشکر طیبہ کے نام سے جو ہے وہ کام کرتے تھے, لیکن 9/11 کے بعد جو صورتحال بدلی ہے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا نام جماعت الدعوہ رکھا ہے. اور ان کے پیش نظر وہی ہے کہ جیسے جہاد افغانستان میں جہاد کشمیر میں ہوا, اسی طرح کی تحریک جو ہے اس ملک کے اندر بپا کی جائے. لہذا ان کی تاریخ تاسیس جو ہے, اس جماعت کی تاسیس 1985 میں ہوئی, اور اس کے بانی حافظ محمد سعید صاحب ہیں. حافظ محمد سعید صاحب جب اس کی بنیاد رکھی, اس وقت تک وہ سرکاری ملازم بھی تھے, پنجاب انجین یونیورسٹی میں وہ اسلامیات پڑھاتے بھی تھے, اور موجودہ امیر بھی وہی ہے. جماعت سازی اس کی جو ہے, بہرحال وہ کہتے تو اپنے طور پر یہ ہے کہ ہم کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن بہرحال ان کی جو ہے وہ جماعت سازی مسلک کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے. ان کا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے, لہذا یہ انہی لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں, انہی لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ قریب لاتے ہیں, وہی لوگ ان کے زیادہ قرب حاصل کرتے ہیں کہ جو مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہیں. مقصد یہ اپنا بیان کرتے کہ ہمارا مقصد یہ یوزی رہو علی الدین کلہ, کہ ہم بھی چاہتے یہی ہے کہ اللہ کا دین پوری کی پوری جو ہے وہ پورے کے پورے ادھیان پر غالب اور قائم ہو جائے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان میں معاشرتی برائیاں, ان کے خلاف آواز اٹھانا, غیر اسلامی رسومات, اور یہ غیر اسلامی رسومات بھی زیادہ تر وہ ہیں کہ جو بدعات ہیں, جو جن کو یہ بدعات قرار دیتے ہیں, اس کے متعلق بات کرنا, اور غیر مسلم قوموں کے ساتھ قتال کرنا. اس کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ قتال ہی ہو سکتا ہے. ذریعہ دعوت ان کا بھی قرآن و سنت ہے. عقائد و اعمال اور مطلق کی دعوت اور جہادی تربیت ان کے پیش نظر ہے. تربیت یہ بھی جو ہے وہ جہادی تربیت دیتے ہیں, چونکہ وہ جہادی تنظیم ہے تو جہادی تربیت کو ہی ان کے پیش نظر ہے, اور اسی کے ذریعے سے وہ اپنے کارکنوں کی تربیت کرتے ہیں. ذریعہ ان کا بھی جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت کے نام سے اس ملک میں چل رہی ہے, گو وہ اپنے آپ کو تحریک نہیں کہتے, اور تحریک اس درجے میں ہے بھی نہیں, وہ ایک جماعت ہے کہ جو بہت منظم جماعت ہے, لیکن ہم نے اسے اس لیے یہاں پر شامل کیا ہے کہ چونکہ وہ ایک اتنی بڑی جماعت ہے کہ جو پوری دنیا کے اوپر اس وقت گردش کر رہی ہے, اور ایسی جماعت کو اگنور کر دینا میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس کی بڑھوتری کی بڑی وجہ کیا ہے. اس جماعت کا پس منظر بھی وہی ہے کہ تحریک شہیدین کی ناکامی کے بعد, چونکہ مسلمانان ہند کے اندر اب ہندوؤں کو جو ہے وہ بڑی شہ ملی, اور انہوں نے شری اور سنگھٹن کی تحریکیں شروع کی, جن تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ ہندو مت کو اختیار کرنے والا بنانا مسلمانوں کو. اس کے لیے انہوں نے تربیت بھی کی, اس کے لیے انہوں نے بہرحال بالفعل اقدام بھی کیا, اور وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ ہمارے مسلمان جو پسماندہ علاقے تھے, وہاں کے مسلمانوں کی کیفیت یہ بن گئی کہ وہ نکاح بھی پڑھتے تھے اور ساتھ پھیرے بھی لیتے تھے. زیادہ اس صورت میں محسوس ہوا کہ کوئی ایسی تجدیدی تحریک ہونی چاہیے کہ جو مسلمانوں کو واپس اپنے دین کی طرف لا سکے. لہذا اس تحریک کی بنیاد جو ہے وہ 1926 میں رکھی گئی. نیواب کا علاقہ ہے یہاں سے اس کا آغاز ہوا, اور اس کے آغاز کرنے والے مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ ہیں, جن کا تعلق بھی نیواب سے تھا. اس فرد نے تنہ تنہا اس تحریک کا آغاز کیا ہے, بلکہ آغاز میں ساتھی بھی اتنے میسر نہیں تھے کہ جو دعوت دے سکے, تو کچھ متمول بھی تھے, تو لہذا پیسے دے کر لوگوں کو دہاڑی پر لاتے تھے اور اپنے دعوت دین کے کام کے لیے انہیں لگاتے تھے. اور مزاج کے اعتبار سے انتہائی عمدہ شخصیت, جو دائیانہ کردار ہونا چاہیے اس کی معراج پر پہنچے ہوئے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو آپ دعوت دینے لگے, تو چونکہ آپ تو بہت کمزور سے تھے, نحیف سے تھے, وہ جو شخص جس کو دعوت دے رہے تھے وہ میری طرح کا کوئی ہٹا کٹا تھا, اس نے فوراً مکہ رسیب کر دیا. آپ گر گئے اور غش کھا گئے, غش کے غشی آپ پر تاری ہو گئے. تھوڑی دیر بعد جب ہوش آئی تو اس سے کہنے لگے, بھائی اب آپ نے اپنا کام کر لیا, اب میری باری ہے مجھے اپنا کام کرنے کا. اور اس شخص کو انہوں نے دعوت دی ہے تو وہ شخص آپ کا دائی بن گیا, آپ کا دست و راست بن گیا. تو لہذا ان حالات میں مولانا الیاس صاحب نے اس تحریک کا آغاز کیا. اس کے امیر جو ہے وہ اب مجلس شورا ہوتی ہے, جب امیر نہیں ہوتے تو مجلس شورا کو جو ہے انہوں نے اختیار دیا ہوا ہے. جماعت سازی کے لیے ان کے ہاں بھی کوئی ممبرشپ نہیں ہے, کوئی اور دوسرا طریقہ کار نہیں ہے. آپ اگر اس دعوت سے متاثر ہو گئے ہیں, آپ اس دعوت کو اختیار کرنے والے بن گئے, تو ان کے ساتھی بن سکتے ہیں. کیا کوئی ممبرشپ نہیں ہے ان کی, کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے, اور ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ کلمہ, نماز اور اصلاح رسوم, کہ لوگوں کے اندر کلمہ جو ہے اس کو راسخ کرنا, اس کی جو ہے اہمیت کو واضح کرنا. نماز کا جو ہے, نماز کا بھی خاص طور پر وہ پہلو کہ جو نماز کے اندر خامیاں ہوتی ہیں, ان خامیوں کو دور کرنا, اس کی طرف توجہ دلانا. اور تیسرا اصلاح رسوم, جو ہماری رسومات ہیں جو اس وقت بدعات داخل ہو چکی ہیں ان کے اندر, ان کو جو ہے وہ پاک و صاف کرنا, ان کی جھاڑ جھکاڑ کرنا. طریقہ کار جو ہے ان کا, اس کے لیے انہوں نے گشت کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ وہ جس محلے میں بھی ہے دائی, جس محلے میں بھی ہے, وہاں پر وہ پھر کر جا کر لوگوں کے گھروں میں دعوت دے گا. پھر اس کے لیے شہروزے کا ایک نصاب ہے کہ 3 دن لگائے جائیں, اور پھر جو 3 دن لگا لے پھر اسے آگے اس کے چلے کی صورت ہے کہ وہ پھر چلہ لگائے, پھر اس کے بعد 1 سال, یہ ان کی ترتیب ہے, اسی ترتیب سے وہ چل رہے ہیں. ذریعہ دعوت جو ہے ان کے ہاں فضائل اعمال ایک کتاب ہے, اسی کو وہ دعوت کا ذریعہ بناتے ہیں. مسجدوں میں ہر نماز کے بعد ان کے جو ہے یہ بیٹھتے ہیں لوگ, اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ تذکیر کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. دعوت جو ہے وہ ان کی 6 نکات پر مشتمل ہے, اور اس میں سب سے پہلے وہی کلمہ, دوسرے نمبر پر ذکر, تیسرے نمبر پر اکرام مسلم, چوتھے نمبر پر تفریغ اوقات کے وقت کو فارغ کرنا, اور چھٹا ہے اخلاص نیت. یہ وہ 6 نکات ہیں کہ جس کے اوپر بیس ہے ان کی تنظیم, ان کی تحریک. اسی کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں, اسی کے لیے اپنا ٹائم صرف کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی تنظیم اور تحریک کی اکثریت بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ کام سے تو کسی کو انکار نہیں ہے, اس میں کوئی کٹھنائی بھی نہیں ہے اس درجے کی. چلا لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, وہ اس میں بعض حالات میں جو ہے وہ بہت مشکلات بھی آتی ہیں, لیکن بہرحال وہ من کو اتنا برا نہیں لگتا, لہذا لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں. تربیت جو یہ ہے, ان کے ہاں سنتوں کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی وابستہ ہو جائے ان کے ساتھ فرد, تو اولین ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا حلیہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کا بن جائے, ان کی سنتوں کو اہتمام کرنے والا بن جائے. پھر یہ آخری 10 سورتیں قرآن حکیم کی یاد کراتے ہیں تاکہ وہ جو ہے حفظ ہوں بندے کو, لیکن اس کو بھی صرف وہ یہ کہ نماز کی حد تک پڑھنے کے لیے ہیں, اس کے ذریعے دعوت نہیں بناتے ہوں. عملی تربیت جو ہے ان کی وہ ہے دعوت و خروج, کہ دعوت دینی ہے لیکن گھر سے نکل کے دینی ہے. کہتے ہیں ان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ جڑ جائے, جو بھی ان کے ساتھ منسلک ہو جائے, اب اس شخص کو یہ لگا دیتے ہیں اس کام میں, وہ ان کا بہت مشہور معقولہ ہے کہ مسجد سے ہی گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں اس فرد کو, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو گھر گیا وہ گر گیا. زیادہ ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ وہیں سے اس بندے کو لے اور لے کر دعوت کے میدان میں جو ہے وہ پھینک دیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے کہ اتنی بڑی تعداد, اتنا بڑا اجتماع کہ حج کے بعد وہ بڑا ترین اجتماع ہوتا ہے. ذریعہ ان کا جو ہے وہ عملی دعوت ہی ہے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اس کے لیے باہر نکالتے ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ میدان میں اتارتے ہیں, اس کے لیے وہ بات کرواتے ہیں. ان میں سے دو صاحب جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں, ایک متکلم بن جاتا ہے, دوسرے کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ دعا کریں. لہذا یہ طریقہ ہے, دعوت ہے ان کا. اس کے بعد جیسے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ دین ہے, دین کیا ہے کہ پوری زندگی, نظام زندگی پوری, اس میں عقیدہ بھی ہے, عبادات بھی ہے, رسومات بھی ہے, سماجی نظام بھی ہے, معاشرتی نظام بھی ہے, اور اس کے اندر سیاسی نظام بھی ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. اسی غلبے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا, والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, کہ ہم نے بھیجا اپنے رسول کو اس لیے تو دین کو ظاہر کر دے, غالب کر دے, نافذ کر دے. اور سورہ حدید میں بھی وہی فرمایا کہ ہم نے جو اپنے رسولوں کو بھیجا تو یہ کوئی اللہ کی ہابی نہیں تھی کہ ماذا اللہ وہ ایک کے بعد دوسرے رسول کو بھیجتا رہتا. بلکہ اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ لیکوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ نظام میں عدل و قسط کے اوپر قائم ہو جائیں, معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو, معاشرے کے اندر کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہ کر سکے جو خلاف قانون ہو. جو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے نظام عدل جو ہے وہ قائم ہو, جس کو قرآن میں نظام خلافت کہا گیا, جس کو قرآن میں اقامت دین کہا گیا, جس کو قرآن میں اور بہت سے نام دیے گئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ نو انسانی جو ہے وہ اللہ کے اس دین کے اوپر قائم ہو جائے. آج امت مسلمہ ذلیل و خوار کیوں ہے؟ آج جو ہماری حالت افغانستان میں اور عراق میں ہے کہ ہمارا برکت نکال دیا اس نے, جس طرح سے ہماری اپنی فوج جو ہے وہ اس وقت سوات اور یہ شمالی علاقہ جات میں جو کھیل کھیل رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دین کو چاہتے ہیں. طالبان کا کیا قصور تھا؟ 90% سے زیادہ علاقے پر ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی, اور وہ افغانستان جو صدیوں سے لڑائی مار کٹائی کے لیے مشہور تھا, وہ اب امن کا گہوارہ بن گیا تھا. وجہ صرف یہ تھی کہ ان کی وضع قطع جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق کے مطابق تھی. ابھی حال ہی میں ایک امریکہ کی رپورٹ چھپی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کون ہے. ان کی پولیس نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی اور جو نتیجہ نکالا ہے, انہوں نے کہا کہ جو شخص داڑھی رکھ لیتا ہے, اور وہ بھی ذرا لمبی داڑھی, تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو پکا دہشت گرد ہے. اور جو شخص غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا وہ بھی دہشت گرد ہے. جو لوگ ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہیں یورپین ممالک میں یا امریکہ میں, اگر وہ ویکینڈ کے اوپر ڈسکو نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی دہشت گرد ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو مسجد میں نہیں جاتا مسلمان, بھلے گھر میں نماز پڑھے لیکن مسجد میں اگر نہیں جاتا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی اپنی مجبوری کے باعث وہاں پر نہیں جا سکتا. تو یہ وہ دہشت گردی کی علامات, یہ علامات تھی جو آپ کے افغانستان کے طالبان میں تھی. لہذا پوری کی پوری دنیا نے انہیں کرش کر کے رکھ دیا, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. پوری قوت لگانے کے باوجود, پوری طاقت لگانے کے باوجود, نور خدا ہے کفر کی حرکت تک اندازن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آج وہی کیفیت ہے, وہ لوگ دوبارہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ ہے. پھر عراق کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا, پھر اس کے علاوہ پوری دنیا میں اب یہی صورت ہے. سوات اور شمالی علاقہ جات کے مسلمانوں کی بھی یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پرتو بنایا ہوا, ان کی داڑیاں ہیں, سب پہ امامے رکھے ہوئے ہیں, شلوار قمیض ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، یہ چیز جو ہے یہ کھٹکتی ہے ہماری روشن خیالی کو. اور وہ لوگ جان لیجئے کبھی بھی وضع میں نصارہ اور تمدن میں حنود نہیں بن سکتے. مشرف چاہے جتنا مرضی زور لگا لے، جتنی مرضی قوت صرف کر لے، ان لوگوں کو نہیں بدل سکتا. لہذا انہیں اس غلبے سے خوف ہے کہ یہ دین کہیں غالب نہ ہو جائے، آشکارا ہو نہ جائے شر پیغمبر. اس خوف کی وجہ سے پورا امریکہ جو ہے اس وقت اور اس کے ساتھی اس کے حمایتی لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو جان لیجئے کہ یہ فرض بھی ہے ہمارے اوپر جیسا کہ ہم نے دیکھا، لیکن اس کے لیے طریقہ کار اب کیا ہونا چاہیے. ہم نے دوسری تحریکوں کا جائزہ لیا جس میں ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی انتخابات کے طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہیں، حزب التحریر جو ہے وہ دعوت و جہاد کو جو ہے وہ سمجھتی ہے، اسی طرح سے ہم نے دیکھا تبلیغی جماعت وہ چلا و گشت کو جو ہے وہ کام سمجھتی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ طریقہ کار اس کے لیے کیا ہے. تو رفقاء محترم جان لیجئے کہ طریقہ کار اس کے لیے ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پوری زندگی کے اندر ہمارے لیے اسوہ ہے، تو اسوہ وہ کیا؟ صرف نماز میں تھے، روزے میں تھے، حج میں تھے، زکوٰۃ میں تھے، پہناوے میں تھے، یا کہ نظام زندگی میں بھی تھے؟ ظاہر بات ہے کہ اب پوری زندگی کا اگر ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو پوری زندگی میں ظاہر بات ہے کہ وہ غلبہ دین کے اندر بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، اور غلبہ دین کے اندر اسوہ انہوں نے صرف زبانی یا قولی نہیں کہا بلکہ عملی بھی کر کے دکھایا ہے. لہذا وہ طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے پیش نظر اس وقت جو ہے وہ سنت کا طریقہ کار ہے. لہذا اب اس طریقہ کار کو ہم اپنے سامنے رکھ کے اب جائزہ لیں گے اور اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ تنظیم اسلامی اس وقت کہاں کھڑی ہے یا تنظیم اسلامی کی پیش نظر کیا ہے. سب سے پہلے ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیتے ہیں کہ سیرت النبی میں دعوت کیا تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کفر و شرک کے اندر جو ہے وہ ملوث معاشرے کے اندر جب دعوت پیش کی ہے تو آپ نے پورے دین کی دعوت ان کے سامنے رکھی ہے. اگر نواز کی دعوت رکھتے تو میرا خیال ہے کہ ابو سفیان کو اور ابو جہل کو کوئی تکلیف نہ ہوتی. بھائی ٹھیک ہے، نمازیں انہوں نے پڑھنی ہے، ہم نے تو نہیں پڑھنی. اگر صرف روزے کی دعوت ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ انہیں تب بھی تکلیف نہ ہوتی، بھائی رکھتے رہو روزے، ہماری طرف سے پورا سال رکھو، ہمیں کیا ہے. اسی طرح سے دیگر معاملات جو انفرادی زندگی سے متعلق ہیں، اگر محض ان کی دعوت ہوتی تو ان کے لیے کبھی بھی جو ہے یہ خطرے کی بات نہ ہوتی. لیکن ابو جہل، ابو لہب اور یہ سرداران قریش کس بات کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ حضور نے جو دعوت پیش کی تھی وہ ان کے باطل نظام کو چیلنج کر رہی تھی کہ جو تمہارا دین ہے وہ دین باطل ہے، وہ طاغوت کا نظام ہے، وہ کفر پر مبنی ہے، وہ شرک پر مبنی ہے، لہذا ہم اس نظام کو نہیں مانتے. اب جب ان کے نظام کے اوپر زد پڑی، اور زد کس طرح سے پڑی کہ پورے دین کی دعوت پورے ان کے نظام کو جھٹلا دیا، کہا کہ تمہارا نظام جھوٹا ہے، ہمارے پاس اس سے بہتر نظام ہے. یہی بات جو ہے وہ صدر بش بھی کرتا ہے کہ مسلمان جس نظام کی بات کرتے ہیں وہ تو پتھر کے زمانے کا ہے، معاذ اللہ سننا، معاذ اللہ. جس نظام کا میں نمائندہ ہوں وہ نظام ہے کہ جو انسانیت کے لیے ہے. یہ بات اب ریورس ہوگی، اس دور میں حضور نے یہ بات کی کہ تمہارا نظام باطل نظام ہے، لہذا جو ہم نظام لائے ہیں ان الحکم الا للہ، یہ تمہارے لات و منات کو میں نہیں مانتا، یہ تمہارے بتوں کی میں پرستش نہیں کرتا، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں جو ذات میں اپنے واحد ہے، ہم اس کی پوجا کرنے والے ہیں. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتانے حاضر. اور پھر حضور نے تنظیم سازی کی ہے اس کے بعد، اور اس تنظیم میں کن لوگوں کو شامل کیا؟ جنہوں نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا، جنہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی. ہم مانتے ہیں اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے. جب وہ ایمان لے آئے پھر ان کو شخصی بیعت کی بنیاد کے اوپر منظم کیا، حضور نے پھر بیعت لی ہے اور اس بیعت کی بنیاد کے اوپر جماعت کو جو ہے وہ منظم کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی تنظیم سازی کی ہے، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں ایک نظم کی صورت میں پرویا ہے. جیسے تسبیح کے دانے جب تک وہ دھاگے میں ہوتے ہیں تو وہ منظم ہوتے ہیں، اگر وہ دھاگا کسی کا ایک طرف سے بھی ٹوٹ گیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ موتی بکھر جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے دین کی دعوت پیش کر کے جن لوگوں نے بھی اس دعوت کے اوپر لبیک کہا ہے ان لوگوں کو پھر پرویا ہے ایک تسبیح کے اندر، ان کی جماعت کو ایک منظم کیا ہے، اور تربیت آپ نے ان لوگوں کی قرآن کے ذریعے سے کی ہے. کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ نے نازل کی، بالہدا کامل ہدایت، لہذا اس کے ذریعے سے تربیت کی، اس کو اتارا ہے قلوب و اذہان کے اندر ان لوگوں کو، جن لوگوں کو کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں. کھڑے ہیں نمازوں کے اندر، تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، اس قرآن کو ہمت کیا جا رہا ہے، اس قرآن کو اتارا جا رہا ہے اپنے اندر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، وما ينتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. کیونکہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہ کہتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کیا جاتا ہے. اور حرز جا بناتے تھے صحابہ اکرام آپ کے اقوال کو. یہی وجہ ہے کہ آج کتنے سال گزر گئے اور وہ سارا ذخیرہ ہم تک بحفاظت منتقل ہوتا رہا. آخر کس لیے؟ ان چیزوں کی اہمیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کے بعد جتنے بھی سلاسل تھے بزرگوں کے، ان پر آشکار تھی، لہذا وہ بحفاظت ہم تک پہنچا ہے. دنیا میں کسی رسول اور کسی نبی کے اقوال اس طرح سے محفوظ نہیں. پھر آپ نے وہ سمو تاعت کی بنیاد کے اوپر جماعت کی بنیاد رکھی کہ جو لوگ بھی آ جائیں وہ سنیں اور اطاعت کریں، اور اس کے بعد عملی دعوت، اس کے لیے آپ نے نکالا ہے لوگوں کو، اس معاشرے کے اندر پھیلا دیا ہے ان لوگوں کو، وہ جا جا کر دعوت دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو پکار لگا رہے ہیں کہ لوگوں فلاح کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ، اے لوگوں اس رستے کی طرف آ جاؤ جو ہمیں سیدھا لے کر جائے گا جنت کی طرف. اس کی پکار لگانے والا بنا دیا اور پھیلا دیا انہیں میدان میں. اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ دعوت حق دیں گے تو حق تو کسی کو برداشت نہیں ہوتا، حق تو مسلمانوں کو بھی آج کل برداشت نہیں ہوتا. روشن خیالی نے ایسا اثر کیا ہماری زندگیوں میں کہ گھر میں بھی جو ہے وہ مخالفت ہوتی ہے اگر حق کی دعوت آپ دیتے ہیں، اور وہاں پر دعوت حق جو دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ ضرب بن کر لگی ہے ان کے نظام کے اوپر، اور وہ جو ہے اس وقت آپ کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے. لیکن حضور کی طرف سے کیا ہوگا؟ میں کفو ہے دیا کم، اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، کیوں ابھی قوت نہیں ہے، ابھی طاقت نہیں ہے، لہذا جھیلو اور برداشت کرو. یہی وجہ ہے کہ بلال کو سنگلاخ پتھروں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کہ پشت کی چمڑی ادھر جاتی ہے. ابو بکر اور عمر بھی موجود ہیں، ان سے زیادہ غیرت مند شخص کون ہو سکتا ہے؟ اور ان سے بھی زیادہ غیرت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن کسی نے جا کر امیہ ابن خلف کا ہاتھ نہیں روکا. کیوں؟ حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو. خطاب ابن الارث کو لٹا دیا جاتا ہے دہکتی ہوئی انگاروں کی چادر پر، جسم کی چربی پگھلتی ہے اور انگاروں کی آگ مان پڑتی ہے، لیکن برداشت کا حکم ہے. یاسر سمیہ کو آنکھوں کے سامنے ابو جہل اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے. حضور گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس گرو یا اعلی یاسر، کیا یاسر کے گھر والوں صبر کرو. حالانکہ کیا آپ ابو جہل کا ہاتھ نہیں روک سکتے تھے؟ کیا آپ ابو جہل کو جو ہے وہ ظلم سے نہیں روک سکتے تھے؟ لیکن نہیں، چونکہ تربیت مقصود تھی، اور وہ تربیت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو، برداشت کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس معاشرے کے اندر جو خاموش اکثریت تھی وہ حمایتی ہوتی گئی، حمایتی ہوتی گئی. ان کو اپیل کی وہ دعوت کہ آخر ان لوگوں نے کیا کیا ہے. بلال بہت شریف جو ہے وہ انسان ہے، اس نے کبھی جو ہے امیہ کو نقصان نہیں پہنچایا. امیہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی ہے اس ڈیوٹی کو بھی پورا کیا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ اس کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خباب بہت اچھا لوہار ہے، بہت اچھا کام کرنے والا ہے، کام کرتا ہے تو پائیدار کرتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، کوئی فریب نہیں کرتا. اس کو دہکتے انگاروں پہ لٹایا جا رہا تو کیوں لٹایا جا رہا ہے؟ اس نے کبھی کوئی دست درازی نہیں کی ہے، کبھی کوئی اس کے گھر والوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، کبھی کوئی اس کی نظر میں کوئی عیب نہیں آیا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ لہٰذا وہ خاموش اکثریت اس معاشرے کی وہ ساتھ ملتی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر اقدام کا مرحلہ آیا ہے کہ جب موتب میں تعداد ہو گئی اور ہجرت ہو گئی مدینے کی، پھر تعداد آپ نے منظم کیا ان لوگوں کو. منظم کرنے کے بعد اب پھر آپ نے سات مہمات نکالی ہیں ہجرت سے بدر تک. اور وہ سات مہمات کیا تھی؟ کہ آپ نے ان کا معاشی جو ہے وہ ناطقہ بندی کی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں تصادم کی راہ آئی ہے، کہ پھر دو بدو جنگ ہوئی ہے، پھر باطل اور کفر کا، اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر فتح مکہ ہوئی، اللہ کا دین غالب ہو گیا. اب یہ تو سیرت کا نقشہ تھا. اب اس کے تناظر میں ہم دوسری تحریکوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اقامت دین کی دعوت دے رہی ہے، یہی وہی بات کہ پورے دین کی دعوت پیش کر رہی ہے. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تنظیم سازی کی تھی وہ تھی بیعت کی بنیاد کے اوپر، لیکن جماعت اسلامی نے یہاں پر دستور کو اختیار کیا، دستور کو بنیاد بنایا کہ جو بھی اس دستور کو مانتا ہے وہ ہماری جماعت میں شامل ہو جائے. اور پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تربیت کے لیے بھی انہوں نے قرآن و سنت جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن سموت آپ یہاں پر شامل نہیں ہیں. سموت آپ ہوگی دستور کی اطاعت ہوگی، کسی شخص کی اطاعت نہیں ہوگی. جو بھی دستور کا تقاضا ہے اسے اوبے کیا جائے گا، اور عملی دعوت کے لیے لوگ وہ بھی لوگ میدان میں اتارتے ہیں اپنے آپ کو. اور جیسا کہ یہاں مرحلہ تھا سیرت میں صبر محض کا، وہاں پر انہوں نے انتخابات کا طریقہ کار اختیار کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں کہہ چکا کہ وہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو والا معاملہ، اور وہ آرزو آج تک بھی ہے، اور وہ آرزو کبھی پایا تکمیل کو اس ذریعے سے نہیں پہنچ سکے. پھر اقدام کے لیے بھی ان کے پیش نظر جو ہے وہ انتخابات ہی کا مرحلہ ہے، اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ ہوگا. اور تصادم بھی ان کے ہاں یہ جو ہے وہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہوا، اس کو بھی انہوں نے خارج کر کے یہاں پر بھی انتخاب ہی کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا. حزب التحریر جو ہے وہ دعوت تو قیام خلافت کی دیتی ہے، لیکن انہوں نے خیر اپنی دعوت کی بنیاد جو ہے وہ نہ کسی دستور کو رکھا ہے اور نہ بیعت کو رکھا ہے. وہ جو بھی اس دعوت کے متفقین ہیں وہ جب اس دعوت میں آ جائیں گے تو وہ ظاہر بات ہے کہ ان کے ممبر بن جائیں گے. تربیت کے لیے انہوں نے نہ قرآن کو اختیار کیا ہے نہ فرمودات رسول، ان کی کتاب ہے نظام اسلام کہ جس کو انہوں نے ذریعہ بنایا، اور اس کے علاوہ اور منتخب کتابیں ہیں. صبر محض جہاں کہ سیرت میں معاملہ تھا کفو ایدیکم کا، انہوں نے وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فوجی قیادت کے ساتھ مل کر اس کے اندر جو ہے وہ بغاوت کا عنصر پیدا کر کے اقتدار کو حاصل کر کے خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. یہی ان کے اقدام کی صورت بھی ہے اور یہی ان کے تصادم کی صورت بھی ہے. جماعت الدعوہ جو ہے ان کی دعوت کی بنیاد عقائد و اعمال ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عقائد جو ہے اس کی حد تک یہ وہی عقائد کو مانتے ہیں کہ جو مسلک اہل حدیث مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور وہ خالص تن ایک مسلک کی دعوت ہے. اور تنظیم کی بنیاد بھی ان کے ہاتھ سے نہ کوئی دستور ہے نہ کوئی بیعت ہے، مسلک ہے. اور بھی لوگ جو شامل ہو جاتے ہیں دوسرے مسالک کے لوگ بھی وہ بھی آہستہ آہستہ وہابی بن جاتے ہیں. تربیت جو ہے یہ قرآن و سنت اس کے لیے ذریعہ اختیار کرتے ہیں اور عملی جہادی تربیت. لہذا جہاد نہ بھی ہو رہا ہو تو یہ اس نو کی تربیت دیتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو سکے, مجاہد بن سکے, ٹیک کو اٹھانے والا یا اسلحے کو اٹھانے والا بن سکے. صبر محض میں جہاں سیرت میں کفو ایبی حکم کا معاملہ تھا, یہاں پر ان کے ہاتھ دعوت و تصادم, یہ بیعت وقت ہیں, اس میں کوئی فصل نہیں ہے. دعوت اگر دے رہے ہیں تو اسی صورت میں تصادم کی صورت پیدا ہو سکتی ہے اور یہ کرتے ہیں. اسی طرح سے اقدام کا معاملہ بھی ان کے ہاں وہی دعوت و تصادم ہے, اور تصادم کی بھی آخری صورت ان کی یہی ہے کہ دعوت و تصادم. تبلیغی جماعت جو ہے وہ دعوت تو دے رہی ہے لیکن پورے دین کی دعوت نہیں دے رہی, جزوی دعوت ہے ان کی. دعوت وہ انفرادی حصے کی دعوت ہے کہ عقیدے کی دعوت ہے, عبادات کی دعوت ہے, سماجی رسومات کی دعوت ہے, اسی کے اوپر ان کا پورا زور ہے اور اسی کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں. ان کی تنظیم کی بیعت بھی نہ کوئی دستور ہے نہ کوئی بیعت ہے. یہ بھی جو لوگ ان کے ساتھ نظم میں شامل ہو جاتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ میں چلہ لگاؤں گا, فیروزہ لگاؤں گا, وہ اس کو اپنی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں. تربیت کا ذریعہ بھی ان کا نہ قرآن ہے نہ سنت. فضائل اعمال وہ کتاب ہے کہ جس کو انہوں نے اپنا ذریعہ بنایا ہوا ہے اس میں بھی قرآن و سنت, لیکن وہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اس قرآن اس کتاب جو ہے فضائل اعمال کو بنیاد بناتے ہیں. صبر محض ان کا یہ ہے کہ کنارہ کشی اختیار کر لی جائے, اپنے آپ کو الگ کر لیا جائے, جو اگر معاشرے کے اندر جو چلن ہے اس سے الگ کر لو اپنے آپ کو. تو اس میں زیادہ ان کا یہ زور بھی نہیں ہوتا کہ دوسروں کو یہ منع کریں, اس میں زیادہ زور یہی ہے کہ دعوت آپ کو نماز کی دیں گے, آپ کو جو ہے وہ صدقات کی دیں گے, اس میں آپ فضائل اعمال کی دیں گے, اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں. اقدام کا مرحلہ ان کی زندگیوں میں ہے ہی نہیں, اس کے لیے نہ کبھی انہوں نے سوچا ہے نہ کبھی پلاننگ کی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ تصادم کی نوبت تو آ ہی نہیں سکتی. تو یہ ان کا طریقے. اب آئیے تنظیم اسلامی, ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ تنظیم اسلامی کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہے, وہی بات کہ پورے دین کی دعوت ہے کہ ہمیں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہے. اور تنظیم اسلامی کی بنیاد بانی ہے تنظیم اسلامی پاکستان نے, اسے 1975 میں جو رکھی تھی وہ اسی فریضہ منصبی کو سر انجام دینے کے لیے رکھی تھی کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہمارے اوپر ہے. چونکہ بانی تنظیم کا پس منظر جماعت اسلامی سے تھا, اور جماعت اسلامی نے جب انتخابات کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے اختلاف کیا اور اپنے آپ کو الگ کر لیا اس جماعت سے, کیونکہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ باطل کے اقتدار سے تقویٰ کی آرزو, کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اور انہوں نے اپنی الگ نظم جو ہے وہ قائم کیا, لیکن اس نظم کو بھی قائم کرنے سے پہلے انہوں نے تمام تحریکوں اور تنظیموں کا جائزہ لیا تھا کہ کوئی ایسا نظم ہو کہ جو اس بنیاد پر ہو تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر سکے. لیکن جائزہ لینے کے بعد جب یہ نتیجے پر پہنچے کہ کوئی بھی ایسا نظم نہیں ہے تو جو اس نو کا ہو, تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے اس سے الگ کر کے اور تنظیم اسلامی پاکستان کی بنیاد رکھی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 90 جماعت جو ہے وہ بیعت کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی, لہذا ہم نے بھی بیعت ہی کو ذریعہ بنایا. پہلے بیعت وہ بانی تنظیم اسلامی پاکستان کی ہوتی تھی جب وہ امیر تھے, اب امیر تنظیم اسلامی جناب آصف سعید صاحب کی بیعت ہوتی ہے. اور وہ بیعت سمو اطاعت کی بنیاد کے اوپر ہے کہ ہم ان کا ہر وہ حکم سنیں گے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہوگا, اور ہر اس حکم سے انکار کر دیں گے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہوگا. اور جب ہم مان لیں گے کسی چیز کو کہ یہ دین ہے, وہ خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں کے اوپر جبر کرنا پڑے, خواہ ہمیں قربانیاں دینی پڑے, ہاں کتنی مشکلات و مصائب آئے, لیکن ہم اس بیعت کی جو ہے وہ پوری طرح سے عمل کریں گے. اس کے بعد ہماری تربیت کی بنیاد بھی قرآن و سنت ہے, اور جس قدر غلغلہ تنظیم اسلامی پاکستان نے اس ملک کے اندر قرآن کا کیا اس سے پہلے شاید ہی کسی نے کیا. اب یہ جو پلٹا ہے پورے کا پورا جو ہے مسلمانوں کے جو فرقے ہیں جماعتیں ہیں, درس قرآن قرآن کی طرف پلٹو, یہ تحریکیں جو چلی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے تنظیم اسلامی پاکستان کا کہ جس طرح سے دروس قرآن کی محفلیں ہوئی ہیں, جس طرح سے وہ عوامی درس بنا ہے الہدا کے ٹی وی پروگرام کے بعد, اور پھر اس کے مختلف حلقے, پھر قرآن کے اندر ترجمہ قرآن کے جو ہے وہ نشستیں, وہ ساری چیزیں کیا ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع. اور یہی تنظیم اسلامی کے پیش نظر ہے اپنے کارکنوں کی تربیت کہ وہ قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کرنے والے ہوں, کیونکہ قرآن میں جو فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ وہی جو اللہ کے اتاری ہوئی جو ہے عادات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر نہیں کرتے وہی کافر وہی ظالم وہی کافر ہے وہی فاسق ہے. تو لہذا یہ ہماری تربیت کا جو ہے ذریعہ ہے. صبر محض جیسے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تھا کہ کفو ایدیکم, جب تک موت اپنے تعداد حاصل نہیں ہو جاتی کہ جو باطل نظام کو چیلنج کر سکے اس طاقت کے حصول تک ہم اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھیں گے, ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. آج زبان سے برا کہیں گے کہ یہ باطل نظام ہے, یہ غلط نظام ہے, یہ رسومات نہیں ہونی چاہیے, لیکن کہ اللہ اجازت نہیں دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اقدام جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہجرت کے بعد جو مہمات روانہ کی تھی, کیونکہ اب ایسی صورت تو نہیں ہے کہ کفار مقابلے میں ہیں مسلمان ہیں, تو لہذا یہ ہے کہ باطل نظام کو چیلنج کرتے رہنا ہے کہ جب ہمیں قوت حاصل ہوگی ہم اس نظام کو برداشت نہیں کریں گے, اس طرح نفرت ہو, اس طرح غیظ و غضب کا معاملہ ہو آپ کا اس کے ساتھ. تو یہ ہے کہ آج باطل نظام کو للکارنا کہ ہم تمہاری یہ جو ہے کفر کی جو روایات ہے ان کو توڑ کر پاش پاش کر کے رکھ دیں گے. اور اس کے بعد آخری مرحلہ جو کہ تصادم کی صورت میں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, آج بھی وہ غلط تو نہیں ہے, اگر اس کی شرائط پوری ہوتی ہے خروج کی تو وہ بھی جائز ہے, لیکن تنظیم اسلامی پاکستان نے اس کے ضمن میں یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ اگر آج کے دور میں یک طرفہ قتال, تصادم ہوگا لیکن یک طرفہ ہوگا, اور یک طرفہ کیا کہ ہم نکل آئیں گے میدان میں جب اتنی قوت حاصل ہو جائے گی, ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے باطل نظام کے سامنے کہ اب یہ نظام نہیں چلے گا, اب یہ نظام ہے یا ہم نہیں ہیں, لہذا اپنے آپ کو پیش کریں گے. اگر باطل نظام کے جو رکھوالے ہیں وہ ہماری جانیں بھی لے لیتے ہیں تو ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے. یہ وہ طریقہ کار ہے کہ یہ وہ موازنہ ہے جماعتوں کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر آپ کے لیے اسے عمل کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.